السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے مغربی صوبے ہیرات کی دو مختلف فوجی چوکیوں پر طالبان کے حملے میں افغان فوج کے 14 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان پیسے کے عوض کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑے. پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں اور حامیوں نے پاکستانی فوج کے ترجمان کے پی ٹی ایم کے خلاف بیان کو دھمکی قرار دیتے ہوئے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے, اور سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی احتساب عدالت کو سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف قومی احتساب بیورو کی جانب سے دائر ریفرنس کا فیصلہ 24 دسمبر تک سنانے کا حکم دیا ہے. فرانس ملک بھر میں پرتشدد احتجاجوں کے ایک اور سلسلے کو روکنے کے لیے 89,000 پولیس اہلکار تعینات کر رہا ہے. اور یمن کے بارے میں اقوام متحدہ کے ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے سالسکار مارٹن گریفتس نے اسٹاک ہوم میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ دونوں متحرک گروپوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک اہم سنگ میل ہے, اور دونوں متحرک گروپوں نے جمعرات کے روز ہزاروں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے. چینی ٹیلی کام کی ایک بہت بڑی کمپنی کی چوٹی کی سربراہ کو ممکنہ طور پر امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے, جن پر جمعے کے روز ضمانت کی درخواست پر کینیڈا میں سماعت ہو رہی ہے. اور ایران کے خلاف عائد امریکی تعزیرات کی نرافی کی پاداش میں چینی ٹیلی کام انڈسٹری کے بڑے ادارے کے مالی امور کی نگراں سی او ایف او کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ کو اقوام متحدہ میں امریکہ کا نیا سفیر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. افغانستان کے مغربی صوبے ہیرات کی دو مختلف فوجی چوکیوں پر طالبان کے حملے میں افغان فوج کے 14 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ہیرات کی صوبائی کونسل کے رکن نجیب اللہ محبی نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ ہیرات کے ضلع شینڈن میں کیے جانے والے ان حملوں کے دوران طالبان نے 21 فوجی اہلکاروں کو اغوا بھی کر لیا ہے. انہوں نے بتایا کہ حملے جمعرات کی شب دونوں چوکیوں پر ایک ساتھ کیے گئے تھے, جس کے بعد لڑائی کا سلسلہ 6 گھنٹے تک جاری رہا. ان کے بقول فوج کی مزید کوپک پہنچنے کے بعد طالبان جنگجو پسپا ہو گئے, لیکن وہ اپنے ساتھ کم از کم 21 فوجی اہلکاروں کو یرغمال بنا کر لے گئے. تاہم افغان وزارت دفاع کے ترجمان غفور احمد جاوید نے کہا ہے کہ حملے میں صرف 10 فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. شینڈن کی ضلع انتظامیہ کے سربراہ حکمت اللہ حکمت نے کہا ہے کہ چوکیوں پر حملہ کرنے والے طالبان جنگجوؤں کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی, جو راکٹوں اور مشین گنوں سمیت بھاری اسلحے سے لیس تھے. اس سے علیحدہ طالبان کے خلاف ایک فضائی حملے میں اورزگان صوبے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان پیسے کے عوض کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑے. عمران خان نے یہ بات امریکہ کے موخر اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے. جمعے کو شائع ہونے والی انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جہاں پاکستان کو کرائے کا قاتل سمجھتے ہوئے یہ توقع کی جائے کہ وہ پیسے کے عوض کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑے گا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں اور حامیوں نے پاکستانی فوج کے ترجمان پی ٹی ایم کے خلاف بیان کو دھمکی قرار دیتے ہوئے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. پی ٹی ایم کے مرکزی رہنماؤں محسن داوڑ, علی وزیر اور دیگر نے اپنے مختلف ٹویٹس میں فوجی ترجمان کے بیان پر کڑی تنقید کی ہے, اور کہا ہے کہ دھمکیوں سے ان کی تحریک نہیں رکے گی. پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے جمعرات کو راولپنڈی میں ایک پریس بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ پی ٹی ایم اس حد تک تجاوز نہ کرے جس کے بعد ریاست کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی احتساب عدالت کو سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے دائر ریفرنسز کا فیصلہ 24 دسمبر تک سنانے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کا ٹرائل مکمل کرنے کی مدت میں 8ویں بار توسیع کے لیے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی درخواست پر جمعے کو ہونے والی سماعت کے بعد سنایا ہے۔ فرانس ملک بھر میں پرتشدد احتجاجوں کے ایک اور سلسلے کو روکنے کے لیے 89,000 پولیس اہلکار تعینات کر رہا ہے۔ وزیراعظم ایڈورڈو فلپ نے مزید پولیس کی تعیناتی کا یہ اعلان کیا ہے، جبکہ بدھ کے روز صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز فیصلہ کیا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، جس کے خلاف ہفتوں سے ملک میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ امن کی راہ میں حائل فریقوں نے جمعرات کے روز ہزاروں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سالسکار اسے برسوں سے جاری امن بات چیت میں ایک پر امید آغاز قرار دے رہے ہیں تاکہ اس جنگ کا خاتمہ ہو جس کی وجہ سے یمن میں لاکھوں افراد بھوک کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سالس نے اسٹاک ہوم میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ دونوں متحارب گروپوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اور ادھر یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ وہ جمعے کو فیصلہ کریں گے کہ کیا حکومت امن مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ باغیوں کے ترجمان نے عربی زبان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بتایا کہ ہمیں دوسرے فریق سے بات چیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ اسٹاک ہوم بات چیت سنجیدہ ہے کہ نہیں۔ اقوام متحدہ کے ثالثی میں یہ امن مذاکرات جمعرات کے روز سویڈن کے شہر ریمبو میں شروع ہوئے تھے۔ چینی ٹیلی کام کی ایک بہت بڑی کمپنی کی چوٹی کے سربراہ کو ممکنہ طور پر امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے، جن پر جمعے کے روز ضمانت کی درخواست پر کینیڈا میں سماعت ہو رہی ہے۔ پولیس نے ایک امریکی وارنٹ پر مینگ وان جو کو ہفتے کے روز وینکوور ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا تھا، ان کے خلاف الزامات واضح نہیں ہیں۔ لیکن کینیڈا گلوب اور میل نیوز پیپر کا کہنا ہے کہ ان پر ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ کو اقوام متحدہ میں امریکہ کا نیا سفیر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی خبر رسان اداروں کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے ناورٹ کی نامزدگی کا اعلان جمعے کو متوقع ہے۔ ناورٹ کی تعیناتی امریکی سینٹ کی توثیق سے مشروط ہوگی، اور سفارتکاری اور سیاسی معاملات کا کوئی تجربہ نہ ہونے کے باعث انہیں توثیق کے عمل کے دوران سینیٹرز کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور امریکی ایوان کے ریپبلکنز جمعے کے روز ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی سے بند کمرے میں انٹرویو کر رہے ہیں۔ جنوری میں جب ایوان پر ڈیموکریٹس کا کنٹرول ہوگا، ریپبلکنز کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ کمیٹی نے کومی کو پچھلے ہفتے یہ وارنٹ بھیجا تھا کہ وہ اس تحفظات تحقیقات کے بارے میں بیان دیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس سے مبینہ رابطوں اور ہلری کلنٹن کی ای میلز کے بارے میں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان پیسے کے عوض کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑے۔ عمران خان نے یہ بات امریکہ کے مؤخر اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا تازہ بیان اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ اعلی سطح کے رابطوں کے باوجود بھی بعض معاملات پر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
جمعرات کو واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے انٹرویو میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جہاں پاکستان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ پیسے کے عوض کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو دوبارہ ایسے حالات کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ ہمارے قبائلی علاقوں میں تباہی ہوئی اور ہمارے وقار کو بھی دھچکا لگا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ حقیقی تعلقات چاہتے ہیں۔ جب ان سے اس بات کی وضاحت کرنے کو کہا گیا تو عمران خان نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ایسے تعلقات چاہتے ہیں جیسا کہ چین کے ساتھ ہیں۔ ان کے بقول چین کے ساتھ پاکستان کا تعلق یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ نوعیت کے تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ انٹرویو لینے والی واشنگٹن پوسٹ کی سینئر صحافی لالی ویمس کے اس سوال پر کہ کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہئیں تو عمران خان نے سوالیہ انداز میں کہا کہ سپر پاور سے تعلقات کون نہیں رکھنا چاہتا۔ جب عمران خان سے پاکستان میں طالبان کے محفوظ ٹھکانوں کی موجودگی سے متعلق امریکی الزامات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں۔ امریکہ کا یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے شدت پسندوں کے ٹھکانے موجود ہیں جو افغانستان میں عسکری کاروائیاں کرتے ہیں۔ عمران خان کے بقول پاکستان نے متعدد بار امریکہ کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ محفوظ پناہ گاہیں کہاں ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کا امن پاکستان کے مفاد میں ہے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالیں گے تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک طالبان پر دباؤ ڈالنے کی بات ہے، یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب امریکہ بات چیت کے ذریعے افغان مسئلے کا حل چاہتا ہے تاکہ امریکی فورسز واپس جا سکیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ امریکی فوج واپس چلی جائے، اس پر عمران خان نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، جس پر انہیں طالبان خان کہا گیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ اب ہر کسی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا صرف سیاسی حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ جلدی افغانستان سے چلا جائے جیسا کہ اس نے 1989 میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں افراتفری نہیں چاہتے اور اس بار اس مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے، کیونکہ 1989 کی افراتفری کے بعد طالبان سامنے آئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور اسی سلسلے میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ مکمل کیا۔ اس تناظر میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا بیان اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ اعلی سطح کے رابطوں کے باوجود بھی بعض معاملات پر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ سلامتی کے امور کی تجزیہ کار طلعت مسعود نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میرے خیال میں بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ پالیسیز میں اختلاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے بھرپور طریقے سے وہی پالیسی اپنائے جو کہ ان کی ہے، پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ پالیسی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔
دوسری طرف پاک بھارت تعلقات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت میں انتخابات ہونے والے ہیں اور چونکہ حکمران جماعت ان کے بقول پاکستان مخالف ہے، اس وجہ سے اس نے تعلقات کو بہتر کرنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ بھارت میں انتخابات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ ممبئی حملوں سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان حملوں سے متعلق پاکستان میں درج مقدمے کی صورتحال معلوم کریں۔ وائس آف امریکہ اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے گزشتہ روز ایک پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ حکومت اور فوج پی ٹی ایم کے تین مطالبات پہلے ہی پورے کر چکی ہے اور اب وہ اس طرف نہ جائے کہ جہاں ریاست کو اپنا زور لگا کر صورتحال کو قابو کرنا پڑے۔ پاکستانی مسلح افواج کے ترجمان کے اس بیان پر پاکستان میں سیاسی رہنماؤں اور پشتون تحفظ تحریک کے قائدین کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں ساتھیہ اسد۔
پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں اور حامیوں نے پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے گزشتہ روز کے اس بیان کو دھمکی قرار دیتے ہوئے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ پی ٹی ایم اس حد سے تجاوز نہ کرے جس کے بعد ریاست کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے گزشتہ روز ایک پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ حکومت اور فوج پی ٹی ایم کے تین مطالبات پہلے ہی پورے کر چکی ہے اور اب وہ اس طرف نہ جائے کہ جہاں ریاست کو اپنا زور لگا کر صورتحال کو قابو کرنا پڑے۔ فوجی ترجمان کی اس پریس بریفنگ کے بعد ٹویٹر پر جمعے کو ہیش ٹیگ کون سی ریڈ لائنز ٹرینڈ کرتا رہا، جس کے ذریعے نہ صرف پی ٹی ایم رہنماؤں بلکہ پاکستان اور بیرون ملک موجود پی ٹی ایم کے حامیوں نے بھی فوجی ترجمان کے بیان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پی ٹی ایم کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستانی فوج کے ترجمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سرخ لکیریں ہمیشہ آپ نے عبور کی، آئین توڑا، منتخب وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا، دوسروں کی جنگیں لڑی، دہشت گردوں سے تعاون کیا، نمائشی فوجی آپریشنز کے دوران عام شہریوں کی املاک اور بازار اجاڑے اور ہمارے لوگوں پر تشدد کیا اور ان کی تذلیل کی، اب ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا ہے۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی ایم کی سرگرم حامی اور قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے معطل رہنما افراسیاب خٹک نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ریاست ایک سماجی معاہدے کی بنیاد پر بنی ہے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہے۔ پی ٹی ایم کی حمایت پر اے این پی کی جانب سے معطل کی جانے والی پارٹی کی ایک اور رہنما بشرا گوہر نے کہا کہ پارلیمان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیاسی بریفنگز پر خاموش تماشائی نہیں بنے رہنا چاہیے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات پر بیانات اور پالیسی گائیڈ لائن دینا سول حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فوجی ترجمان کے پی ٹی ایم سے متعلق بیان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر نے کہا ہے کہ اپنے بنیادی حقوق مانگنا حد عبور کرنا نہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کے پاس ان مطالبات کا جواب نہیں تو دھمکیاں دینا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں پشتون تحفظ تحریک کی سرگرمیوں کی کوریج نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن تقریباً تمام ٹی وی چینلز نے پی ٹی ایم سے متعلق فوجی ترجمان کے بیان کو جمعرات کی ہیڈ لائنز میں جگہ دی۔ تاہم کسی ٹی وی چینل نے اس بیان پر پی ٹی ایم کے موقف کو اپنی نشریات میں جگہ نہیں دی۔ پی ٹی ایم رہنماؤں کا موقف ہے کہ ان کی تحریک پاکستان میں آباد پختونوں کے خلاف ریاستی اداروں کی مبینہ پالیسیوں اور جبر کے خلاف لیکن مکمل طور پر پرامن ہے اور وہ پاکستان کے آئین میں دیے گئے شہری حقوق اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اعلان، کیا آپ کو بھی وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اردو voa.com تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voa اردو کے ذریعے ویب سائٹ پر موجود ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلان ختم ہوا۔ یمن کے متحارب دھڑوں کے درمیان جمعرات کو سویڈن میں ملاقات ہوئی، جس کا مقصد وہ بات چیت تھی جس کے ذریعے وہاں 4 سال سے جاری جنگ ختم کرانے کی جانب ایک اور قدم آگے بڑھنا تھا۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سویڈن کے شہر ریمبو میں سعودی حمایت یافتہ حکومت اور ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان 2 سال میں ہونے والی یہ پہلی میٹنگ ہے۔ نامہ نگار سلاتیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ عالمی برادری کو یمن میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر تشویش ہے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔
یمن میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اقوام متحدہ کے مطابق کم از کم 10,000 لوگ مارے جا چکے ہیں اور کوئی 20 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں اور 1,20,000,000 کے قریب لوگ شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، اور جو لوگ بھاگ نہیں سکے ہیں وہ ہر وقت خطرات میں گھرے رہتے ہیں۔ تیز صوبے کے ایک مکین محمد احمد ابراہیم کہتے ہیں،
I was at sea fishing and on my way back I was walking alongside a friend while my brother was following behind. میں
سمندر پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور واپسی پر ایک دوست کے ساتھ تھا جبکہ میرا بھائی پیچھے آ رہا تھا کہ میں ایک بارودی سرنگ پر چڑھ گیا جس سے پیر ٹوٹ گیا, تاہم میرے دوست اور بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور یہ غمناک کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی. ابراہیم کا کہنا ہے کہ میرے دوست نے میرے والد کو اطلاع دی جو مجھے بچانے کے لیے آئے, لیکن جب وہ میرے قریب پہنچے تو وہ بھی لا علمی میں ایک سرنگ پر چڑھ گئے اور میری آنکھوں کے سامنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور ایسے میں جب قیام کی بات چیت ہو رہی ہے, بحر احمر کی بندرگاہ حدیدہ کے جنوب میں تیز شہر کے آس پاس لڑائی جاری ہے, اور پولیس کے ایک نمائندے عبدالحلیم المغاشو کا کہنا ہے کہ تیز کے ارد گرد لڑائی شدت اختیار کر رہی ہے, اور بات چیت شروع ہونے کے بعد سے ہر فریق نے اپنے حملوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے. چنانچہ ان مذاکرات سے اگر کچھ حاصل ہوا ہے تو یہ کہ تیز کے مکینوں کے لیے صورتحال زیادہ تکلیف دہ ہو گئی ہے اور انہیں کسی چیز سے آزادی نہیں ملی. یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفتس کا کہنا ہے کہ اس میٹنگ کا مقصد یمن کے تنازع کے سیاسی حل کے لیے بات چیت کے واسطے ایک فریم ورک قائم کرنا ہے. ان کے الفاظ,
Of course we want a de-escalation. We'll be talking about it in very specific terms while we're here. But we will continue to talk together about the prospects for a peaceful solution.
یقیناً ہم شدت کم کرنا چاہتے ہیں اور یہاں ہم اس بارے میں تفصیل سے بات بھی کریں گے, لیکن صاف بات یہ ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے, ہم ایک پرامن حل کے لیے بھی بات کرتے رہیں گے. یہ تھے اقوام متحدہ کے ایلچی. بات چیت کے پہلے روز فریقین ہزاروں قیدیوں کے تبادلے پر رضامند ہو گئے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
عراق میں داعش کو مکمل شکست کھائے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے. ہر چند وہ عراق کے کسی بھی علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکا ہے, تاہم عراق کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر اس کے حملے جاری ہیں. عراق کے شہر موصل سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
وائس آف امریکہ کی نامہ نگار حیدر مرڈک نے حال ہی میں عراق کے شہر موصل کا دورہ کیا اور وہاں سے اپنی آنکھوں دیکھی رپورٹ میں داعش کی وحشیانہ اور غیر انسانی سرگرمیوں کی بازیافت کی. انہوں نے تباہ حال شہر کا منظر بیان کرتے ہوئے بتایا,
They are the bodies of soldiers, government workers, security forces, and civilians. Many were murdered here. Many were also murdered around the region and in Mosul City.
مردوں کہہ رہی ہیں کہ وہاں فوجیوں, سرکاری ملازموں اور شہریوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں جنہیں موصل شہر اور اس کے مضافات میں قتل کیا گیا تھا. یہاں پر ایک بہت بڑا گڈھا کھودا گیا تھا جسے خفصہ کہا جاتا ہے. اس میں سینکڑوں افراد کو دفن کیا گیا. اب بھی خفصہ کی طرف جانے والے راستے عام شہریوں کے لیے بند ہیں, مگر یہاں کے مقامی لوگ بالکل خوف زدہ نہیں ہیں. ایک چرواہا کہہ رہا ہے,
We know where the explosives are, so we're not afraid of them, but we are afraid of militants coming back, so we have guns now.
یہ عراقی چرواہا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ دھماکہ خیز بم کہاں پڑے ہوئے ہیں, مگر ہم بالکل خوفزدہ نہیں تھے. لیکن اب ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ عسکریت پسند دوبارہ کہیں واپس نہ آ جائیں, اور اسی لیے ہم ہمیشہ مسلح رہتے ہیں. عراق کے شہروں اور قصبوں کو داعش سے چنگل سے چھڑائے ہوئے اب ایک سال ہو گیا ہے. یہ عسکریت پسند گروپ اب تک اپنے کسی چھوڑے ہوئے علاقے پر دوبارہ قبضہ حاصل نہیں کر سکا, تاہم اس کی پرتشدد کارروائیاں اب بھی جاری ہیں. ایک امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2018 میں ہر ماہ اوسطاً 75 حملے ہوئے ہیں. مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ ان متواتر حملوں کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ موصل کی سیکیورٹی اب بھی محفوظ نہیں ہے. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عراق میں ابھی طویل المیاد بنیادوں پر امن قائم نہیں ہو سکا ہے. عراق کے وسیع و عریض صحراؤں میں اب بھی عسکریت پسند چھپے ہوئے ہیں, اور یہ کسی نہ کسی طرح ملک میں افراتفری پھیلاتے رہتے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک اعلان, کیا آپ کو بھی وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اردو voa.com تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voa اردو کے ذریعے ویب سائٹ پر موجود ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اعلان ختم ہوا. امریکہ کی دو بڑی تنظیموں نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ میانمار کی فوج کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر روہنگیا باشندوں کی ہلاکت نسل کشی کے مترادف ہے. ان کے اس جائزے سے امریکہ پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ میانمار میں اکثریتی بدھ حکومت کی جانب سے روہنگیا مسلمان اقلیت کے خلاف جرائم کے بارے میں اپنا سرکاری رویہ تبدیل کریں. میانمار کو اس سے پہلے برما کہا جاتا تھا. وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سینڈی سین کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی کی زبانی.
اگست 2017 میں فوجیوں کی جانب سے ظالمانہ کاروائی کے بعد 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا باشندے میانمار کے رکھائن صوبے سے بھاگ کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پالیسی گروپ یا PILGP کو ذمہ داری دی کہ وہ ان کیمپوں میں ایک ٹیم روانہ کرے جو سینکڑوں پناہ گزینوں کو انٹرویو کرے اور احتیاط کے ساتھ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی دستاویز تیار کرے. PILPG اور امریکہ کے ہولوکاسٹ میوزیم دونوں نے اب ایسے بیانات جاری کیے ہیں جن میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ میانمار نے روہنگیا کا قتل عام کیا ہے. PILPG کے پال ولیمز کا کہنا ہے,
It is clear from our intense legal review that there is in fact a legal basis to conclude that the Rohingya were the victims of war crimes.
ہمارے تفصیلی قانونی جائزے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حقیقت میں یہ نتیجہ اخذ کرنے کا قانونی جواز موجود ہے کہ روہنگیا جنگی جرائم کا نشانہ بنے جو انسانیت کے خلاف جرائم اور قتل عام کے زمرے میں آتے ہیں. اس لحاظ سے ہمارا خیال ہے کہ اس بات کا کافی جواز موجود ہے کہ اس تشدد کے مرتکب افراد کے خلاف بین الاقوامی فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں, اور ہم اس بات کی سفارش کرتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیٹی ان مظالم اور جرائم کا قانونی احتساب کرے جو رکھائن کے صوبے میں روہنگیا کے خلاف کیے گئے. PILGP نامی تنظیم کی نینا بینگ جنسن کہتی ہیں,
There were efforts to humiliate people, not just kill them or harm them, but to terrorize them.
لوگوں کی تذلیل کی کاروائیاں کی گئیں. انہیں نہ صرف ہلاک کیا گیا یا نقصان پہنچایا گیا بلکہ دہشت زدہ کیا گیا. جہاں تک میانمار کا تعلق ہے وہ اس بات کی تردید کرتا ہے کہ کوئی غلط کاروائی کی گئی ہے. اس کا کہنا ہے کہ پکڑ دھکڑ کی کاروائیاں بقول اس کے رکھائن کے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف قانونی اقدامات کا حصہ تھیں. ٹرمپ انتظامیہ نے میانمار پر نسلی تطہیر کا الزام لگایا ہے اور اس نے بعض عہدیداروں کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں. تاہم وہ قتل عام کی اصطلاح کے استعمال سے پسو پیش کرتی رہی ہے, اس لیے کہ اس صورت میں اضافی اقدامات کرنے ہوں گے. سوموار کے دن بنگلہ دیش میں امریکہ کے سفیر ارل ملر نے کوکسز بازار کا پہلی مرتبہ دورہ کیا. انہوں نے کہا,
The United States is doing along with other international donors is our assistance is not just for Rohingya. It's for all of
بین الاقوامی عطیہ دہندگان کے ساتھ ساتھ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ کہ ہماری اعانت صرف روہنگیا کے لیے نہیں بلکہ یہ کوکسز بازار میں تمام لوگوں کے لیے ہے, اور ہم جو امداد دے رہے ہیں اسی کے برابر رقم ہم میزبان برادری کو مہیا کر رہے ہیں. حقیقتاً ہم سب ایک ہی برادری ہیں. توقع ہے کہ اگلے ہفتے تک امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد منظور کی جائے گی جس میں کہا جائے گا کہ روہنگیا باشندے قتل عام کا نشانہ بنے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، لیکن پہلے ایک اعلان سن لیجیے۔ کیا آپ کو بھی وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ urdu.voa.com تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu کے ذریعے ویب سائٹ پر موجود ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلان ختم ہوا، اور اب اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے احتساب عدالت کو نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کا فیصلہ 24 دسمبر تک سنانے کا حکم دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کا ٹرائل مکمل کرنے کی مدت میں 8ویں بار توسیع کے لیے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ دونوں ریفرنسز پر بحث کہاں تک پہنچی۔ بحث کا وقت ہوتا ہے، الف لیلہ کی کہانی تو بیان نہیں کرنی ہوتی۔ آپ نے ساری قوم اور عدلیہ کو محصور بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ ہے آپ کی وکالت۔ کیوں معاملہ لٹکا رہے ہیں؟ کیسے بڑے وکیل ہیں آپ؟ اگر آپ وقت پر کام مکمل نہیں کر سکتے تو کیس لیا ہی نہ کریں۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ میں کوئی بڑا وکیل نہیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مقدمہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں معاملہ کھینچ رہا ہوں، میرا انرجی لیول آپ جیسا نہیں ہے، عدالت کہتی ہے تو میں بحث چھوڑ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کا رویہ ہی ایسا ہے، ہر بات پر آپ ناراض ہو کر بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو ہفتہ اتوار کو دلائل دینے پر بھی اعتراض تھا، آپ کو پتا ہے میں کیسے کام کرتا ہوں۔ اب آپ کیس چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تاخیری حربہ ہے۔ اپنی عدلیہ کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، ہمیں بتا دیں کب تک بحث ختم ہوگی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ میں 17 دسمبر تک بحث مکمل کر لوں گا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خواجہ صاحب ہم نے آپ کی بات مان لی ہے، 17 دسمبر تک دلائل مکمل کر لیں، احتساب عدالت کو فیصلہ لکھنے کے لیے 4 دن دے رہے ہیں، احتساب عدالت 24 دسمبر تک فیصلہ سنائے۔ دوسری جانب نواز شریف نے احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ نیب کا قانون ہی غلط ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نیب جس طرح ہے اسی طرح رہنا چاہیے، اس ادارے کو ہم بھگت چکے، باقی بھی بھگتیں۔ اس حوالے سے تجزیہ کار پروفیسر شاہد اقبال کامران کہتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے سابق وزیراعظم کا لب و لہجہ سخت ہو رہا ہے۔
یہ احساس بڑی شدت سے پایا جا رہا ہے کہ ان مقدمات کا بر وقت فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ نواز شریف نے نیب کے ادارے کو ہدف اس قیاس سے بنانا شروع کیا ہے کہ شاید یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا۔
نواز شریف نے حکومتی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت یو ٹرن سے نہیں، سچ بولنے اور کام کرنے سے مستحکم ہوتی ہے، جبکہ ملکی معیشت موجودہ حکومت کے سوا ہر چیز کی متحمل ہو سکتی ہے۔ شاہد اقبال کامران نے کہا کہ عمران خان کے بعض بیانات کی وجہ سے اپوزیشن کو تنقید کا آسانی سے موقع ملا ہے۔
موجودہ حکومت، خاص طور پہ عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ شاید اگر ضرورت پڑی تو ہم قبل از وقت انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں، اس نے اس حکومت کے اعتبار میں اور اس حکومت کی عوام کو اکھاڑنے میں کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کی ہے۔ وضاحتیں بھی کی گئیں، لیکن بعد از وقت وضاحت کوئی اپنی اہمیت نہیں رکھتی، اور اس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف نے بہت زیادہ اعتماد پکڑا ہے۔
سپریم کورٹ کے حکم پر پاناما کیس کے فیصلے کی روشنی میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ پراپرٹیز، العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق 3 ریفرنسز نیب کی طرف سے احتساب عدالت میں دائر کیے گئے تھے۔ ان میں ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس میں نواز شریف بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو سزا ہو چکی ہے، جبکہ العزیزیہ اسٹیل ملز کیس اور فلیگ شپ ریفرنس کی سماعت ابھی جاری ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اتر پردیش پولیس کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بلند شہر میں پیر کے روز ہونے والا تشدد، جس میں ایک پولیس انسپیکٹر اور ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی، ایک بڑی اور منصوبہ بند سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گائی کی وہ باقیات جن کو بنیاد بنا کر ہنگامہ کیا گیا 48 گھنٹے پرانی تھیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
اتر پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس ایس بی شیروڈکر کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق منصوبہ بند سازش کے تحت تشدد برپا کیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ گائے اس جگہ ذبح نہیں کی گئی تھی جس کا دعویٰ کیا گیا اور جس کی نشاندہی پولیس میں رپورٹ لکھانے والے بجرنگ دل کے ضلع صدر یوگیش راج نے کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ پولیس انسپکٹر سبودھ کمار سنگھ کے قتل میں وہ کلیدی ملزم ہے اور اب بھی پولیس کی گرفت سے دور ہے۔ رپورٹ سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ پرتشدد بھیڑ تین روزہ اجتماع میں شریک مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود اس نے اس ہائی وے کو بند کیے رکھا جس سے اجتماع کے شرکا واپس لوٹ رہے تھے۔ اجتماع کے ذمہ داروں کے مطابق اس میں کم از کم 2 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ پولیس رپورٹ ریاستی پولیس سربراہ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو سونپ دی گئی ہے۔ دریاسنا انسپکٹر کے قتل میں ایک فوجی جوان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ سری نگر میں تعینات جیتو فوجی نے ہی تو انسپکٹر پر گولی نہیں چلائی۔ 2 پولیس ٹیمیں اس کا پتہ لگانے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر روانہ کی گئی ہیں۔ جیتو کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تشدد کے وقت وہ وہاں موجود تھا اور اس کے بعد کارگل چلا گیا، جبکہ اس کے یونٹ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جیتو کہاں ہے۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ نے جمعہ کے روز انسپکٹر کے قتل کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت دے رکھی ہے کہ گائے ذبح کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ایک سینئر تجزیہ کار پروفیسر اپوروانند نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ریاستی حکومت کا شروع سے جو رویہ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ترجیح میں انسپکٹر کا قتل شامل نہیں ہے۔
پہلے پولیس نے یہ بیان دیا کہ ہماری پرائیورٹی ہے کہ جو وہ خوشی ہوئی ہے اور مارے گئے گائے کے ٹکڑے وہاں کیسے آئے ہم اس کا پتہ کریں اور اس کے پیچھے جو گہری سازش ہے ہم اس کا پتہ کریں، یعنی ان کی پرائیورٹی سبودھ کمار سنگھ کا قتل کا پتہ کرنا نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی جو سنی جا رہی ہے کہ اسے ایک حادثہ قرار دیا جا رہا ہے، اس سے بھی صاف ہے کہ اس کے پہلے اس طرح کے جو قتل ہوئے ہیں ان کو بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے منتریوں نے حادثہ کہنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے جو لوگ ان میں شامل رہے ہیں جو بجرنگ دل کے وشو ہندو پریشد کے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ان کو بچانے کی صاف کوشش ہے۔
پولیس نے اس واقعہ کے سلسلے میں 90 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے جن میں سے 28 نامزد باقی گمنام ہیں۔ بی جے پی کی یوتھ شاخ، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسی ہندو نواز تنظیموں کے کارکنوں پر تشدد بھڑکانے اور انسپکٹر کے قتل کا الزام ہے۔ گرفتار شدگان کا تعلق بھی انہی تنظیموں سے ہے۔ ایک ملزم اور بجرنگ دل کے لیڈر نے کسی خفیہ مقام سے ایک ویڈیو جاری کر کے انسپکٹر سبودھ کمار پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہندوؤں کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر گوکشی کے الزام میں کئی مسلمانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آئی جی کرائم ایس کے بھگت کا کہنا ہے کہ جانچ جاری ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور اب کھیلوں سے متعلق کچھ بات ہو جائے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز جیت لی ہے۔ اس بارے میں تفصیل بیان کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
متحدہ عرب امارات کے شہر ابو ظہبی کے شیخ زید سٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستانی ٹیم کو ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ 5ویں روز کے کھیل کا آغاز ہوا تو پاکستان کے تیز گیند باز حسن علی نے اپنی پہلی ہی گیند پر نیوزی لینڈ کے کپتان کو آؤٹ کر دیا۔ وہ 139 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کیوی کپتان آؤٹ ہونے کے بعد نیوزی لینڈ کے بلے باز ہینری نکولسن اور گرینڈ ہوم نے 6ویں وکٹ کی شراکت میں 62 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کا مجموعی اسکور 334 تک لے گئے۔ ایسے میں بلے باز گرینڈ ہوم 26 رنز بنا کر یاسر شاہ کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے 7ویں آؤٹ ہونے والے بلے باز واٹلنگ تھے جنہیں یاسر شاہ نے کلین بولڈ کیا۔ نیوزی لینڈ نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 353 رنز بنا کر اپنی اننگ ڈکلیئر کر دی۔ پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 4، شاہین آفریدی نے 2 اور حسن علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 280 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے امام الحق اور محمد حفیظ نے اننگز کا آغاز کیا۔ پاکستان کو شروع میں ہی مشکلات کا سامنا رہا اور 19 کے مجموعی اسکور پر محمد حفیظ 8 رنز بنا کر ٹیم ساؤتھی کی گیند پر بولڈ بولڈ ہو گئے. دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی اظہر علی تھے جو صرف 5 رنز بنا سکے. پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک مرتبہ پھر لڑکھڑا گئی اور کوئی بھی بلے باز زیادہ دیر تک کریز پر نہ ٹھہر سکا. حارث علی 9, اسد شفیق بغیر کوئی اسکور بنائے, امام الحق 22 اور کپتان سرفراز احمد 28 رنز, جبکہ بلال آصف 12 اور یاسر شاہ 4 رنز بنا کر پویلین لوٹتے رہے. پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بابر اعظم نے 51 سکور کیے. میچ کے بعد پاکستانی کپتان سرفراز احمد نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا, بلے بازوں کو اپنے کھیل میں مستقل مزاجی لانا ہوگی. بیٹنگ کوچ اپنا کام بہتر طریقے سے کر رہے ہیں.
کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بیٹسمینوں کی بھی ذمہ داری ہے. اوبیسلی بیٹنگ کوچ اپنا کام کرتا ہے پورے طریقے سے. جو بیٹسمینوں کی ٹیکنیک ہوتی ہیں یا غلطی ہوتی ہیں وہ ان کو بتاتا ضرور ہے, لیکن اگر ایک بیٹسمین اگر وہ اچھی فارم میں ہے تو اس کو فارم کو کنسسٹنسی لے کے جانا پڑے گا. جیسے ہمارے سامنے مثال ہے کہ کین ولیمسن ہے, ٹھیک ہے وہ ٹاپ پلیئرز ہیں لیکن انہوں نے اس پوری سیریز میں اپنی ٹیم کو اکیلے ہی لے کے چلا ہے. تو یہ ہمارے بیٹسمینوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, جو بھی بیٹسمین ہے, کہ اگر ان کی اننگ لگ گئی ہے تو وہ اس کو دونوں اننگ میں لے کے چلے.
نیوزی لینڈ کی جانب سے سومر ویلے اور ٹیم ساؤتھی نے 3-3 جبکہ گرینڈ ہوم اور اعجاز پٹیل نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ نے پہلا جبکہ پاکستان نے دوسرا ٹیسٹ میچ جیتا تھا. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایک اعلان سن لیجیے. کیا آپ کو بھی وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اردو voa.com تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu کے ذریعے ویب سائٹ پر موجود ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اعلان ختم ہوا. فرانس ملک بھر میں پرتشدد احتجاجوں کے ایک اور سلسلے کو روکنے کے لیے 89,000 پولیس اہلکار تعینات کر رہا ہے. وزیراعظم ایڈورڈو فلپ نے مزید پولیس کی تعیناتی کا یہ اعلان کیا ہے, جبکہ بدھ کے روز صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز فیصلہ کیا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا, جس کے خلاف ہفتوں سے ملک میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے. وزیراعظم ایڈورڈو فلپ کا کہنا تھا,
Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels.
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں احتجاجوں کو روکنے کے لیے حکومت خصوصی اقدامات کرتے ہوئے ملک بھر میں 65,000 سیکورٹی فورسز تعینات کرے گی. ہم گرفتاریاں کرتے رہیں گے اور غنڈہ گردی اور تشدد ملوث افراد پر مقدمے چلائیں گے. ہم نفرت اور ملک میں جاری غیر معمولی تشدد کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں گے. یہ تھے وزیر اعظم فرانس کے الفاظ. ایران کے خلاف عائد امریکی تعزیرات کی انحرافی کی پاداش میں چینی ٹیلی کام انڈسٹری کے بڑے ادارے واوے ٹیکنالوجیز کے مالی امور کی نگراں یعنی سی ایف او کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حالات سے واقف ذرائع کے مطابق ادارے پر عالمی بینکنگ نظام کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے. ان پر جمعے کے روز ضمانت کی درخواست پر کینیڈا میں سماعت ہو رہی ہے. پولیس نے امریکی وارنٹ پر مینگ بون جو کو ہفتے کے روز وینکوور ایئرپورٹ پر گرفتار کیا تھا, لیکن کینیڈا گلوب اور میل نیوز پیپر کا کہنا ہے کہ ان پر ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کا الزام ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور چین کی حکومتیں ٹیکنالوجی کی ایک اعلیٰ چینی عہدیدار کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال اور تجارتی مذاکرات پر ممکنہ اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بل آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
ٹیکنالوجی سے متعلق اعلیٰ چینی عہدیدار ہوائی کمپنی کی چیف فائنانشل آفیسر مینگ وانزو کی کینیڈا میں گرفتاری کے بعد پوری دنیا میں پہلے ہی منڈیاں کافی متاثر ہوئی ہیں. بہت سے ماہرین نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس کارروائی سے جاری تجارتی مذاکرات مکمل طور پر پٹری سے اتر جائیں گے. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب دونوں جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے شی جن پنگ کے درمیان گزشتہ اختتام ہفتہ کی میٹنگ کو سراہا جا رہا تھا اور اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا تھا. تجزیہ کاروں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اب تک ٹرمپ اور ان کے انتظامیہ نے اس معاملے پر حیرت انگیز طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے, اور صدر نے ٹویٹر پر اس معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اب تک دونوں ملکوں نے اپنے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے جو سمجھوتا ہوا ہے وہ اچھا سمجھوتا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا۔ تاہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ منگ کا معاملہ کس طرح اثر انداز ہوگا۔ چین نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف فنانشل آفیسر منگ وانزو کو رہا کیا جائے، اور اس نے ان کی حراست کو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ہوائی کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے بہت تھوڑی سی معلومات مہیا کی گئی ہیں اور وہ مز منگ کی جانب سے کسی غلط کارروائی سے واقف نہیں ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے دلیل دی ہے کہ امریکہ جو مز منگ کو اس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، تاکہ کمپنی کی بین الاقوامی شہرت کو نقصان پہنچایا جائے۔ امریکہ اور کینیڈا کے عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ مز منگ پر کیا الزامات ہیں، تاہم امریکہ کا محکمہ انصاف اس بات کی چھان بین کر رہا ہے کہ ہوائی کمپنی نے ایران کے خلاف امریکہ کی تعزیرات کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ اس کارروائی کے جواب میں چین کیا کر سکتا ہے، یہ بدستور غیر واضح ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقبولیت میں اپنی تاریخی کمی کے لیے گزشتہ صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں ہونے والی تحقیقات کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس تحقیقات پر تازہ ترین حملہ ایسے میں آیا ہے جب توقع ہے کہ وکلاء سرکار اس تحقیقات میں شامل دو اہم شخصیات کے بارے میں مزید تفصیلات افشا کرنے والے ہیں۔ ان میں ٹرمپ کے سابق کمپین مینیجر پال مینیفورٹ اور ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن شامل ہیں۔ جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے اپنی مقبولیت میں کمی کے لیے، جو کہ اوسطاً 43% پر ہے، بقول ان کے روسی مداخلت کی جعلی الزام تراشی کی تحقیقات کو ذمہ دار قرار دیا۔ صدر نے پہلے بھی تحقیقات کو ملک کے لیے خراب قرار دے کر اس پر حملہ کیا تھا۔ ان کے الفاظ تھے،
This is a investigation where many, many millions of dollars has been spent and there's no collusion. It was supposed to be on collusion. There's no collusion. And I think it's very bad for our country. I will tell you. I think it's a shame.
کروڑوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، کوئی ساز باز نہیں ہوئی، حالانکہ ساز باز کی تحقیقات ہونی تھی، اور میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت خراب ہے، اور میرے خیال میں یہ شرم کی بات بھی ہے۔ توقع ہے کہ جمعے کے روز وکلاء سرکار اس بارے میں مزید تفصیلات کا انکشاف کریں گے کہ ٹرمپ مہم کے سابق مینیجر پال مینیفورٹ نے کس طرح تحقیقات کنندگان کے سامنے جھوٹ بولا، جو سچ بول کر سزا میں رعایت حاصل کرنے کے معاہدے کے خلاف ورزی تھی۔ ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن کی جانب سے تعاون کی تفصیلات بھی متوقع ہیں، اور قانونی امور کے ایک تجزیہ کار ڈگ اسپینسر کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رابرٹ مولر کی تحقیقات میں شدت آ رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
I think this was always the end goal was to figure out whether there was a connection between the campaign and Russian activities. And then the second question is whether President Trump as an individual had any kind of connection.
میرے خیال میں مقصد یہی معلوم کرنا تھا کہ آیا انتخابی مہم اور روسی سرگرمیوں کے درمیان کوئی تعلق تھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا صدر ٹرمپ کا ایک فرد کی حیثیت سے اس سے کوئی تعلق تھا۔ یہ تھے قانونی عمر کے ایک تجزیہ کار۔ اس ہفتے کے اوائل میں وکلاء سرکار نے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کو ان کے بھرپور تعاون کے سبب قید کی سزا نہ دینے کی سفارش کی تھی، اور امریکن یونیورسٹی کے کرس ایڈلسن کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ خیال رہے کہ ریٹائرڈ جنرل فلن کو روسی سفیر سے اپنی بات چیت کے بارے میں تحقیقات کنندگان سے جھوٹ بولنے کے لیے اعتراف جرم کے واسطے قید کی سزا سنائی جانی ہے۔ خمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے سابق صدر آنجہاں نے جارج ایچ ڈبلیو بش کو ان کی آبائی ریاست ٹیکساس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ریاست کے عوام نے اپنے رہنما کو انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ الوداع کہا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کین فراباہ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ کے 41ویں صدر آنجہانی جارج ہربرٹ واکر بش کو ان کی آبائی ریاست ٹیکسس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آجہانی صدر بش عہدہ صدارت سے فراغت کے بعد گزشتہ 3 عشروں سے اپنی آبائی ریاست میں مقیم تھے۔ علاقے کے لوگ ان کے بلند اخلاق اور منکسر مزاجی کے مداح تھے۔ ہیوسٹن کی رہائشی خاتون سلویا ایپرسن کے تاثرات۔
Only 45 men have been the president of the United States thus far.
ہیوسٹن کی یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں 45 صدر اپنے عہدوں پر فائز رہے ہیں، انہوں نے شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ صدر جارج بش نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی سنجیدگی سے نبھایا۔ غیر ملکی جنگوں میں شامل ہونے والے سابق فوجیوں کی انجمن کے مقامی کمانڈر کارل ڈرائی کہتے ہیں، یہ ہمارے قصبے کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اپنے خاندان کے ہمراہ آ کر اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے۔ آجہانی بش کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے ریاست ٹیکسس کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں بوڑھے، جوان، مرد، خواتین اور بچے سبھی شامل تھے۔ ایک 11 سالہ طالبہ لیلا جانسن نے اس موقع پر کہا،
It's kind of sad because people honor him with great respect and he gave us back.
11 سالہ طالبہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سوگوار وقت ہے، لوگ اپنے لیڈر کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور میں بھی ان میں شامل ہوں۔ آجہانی صدر جارج بش کو ٹیکسس کے کالج اسٹیشن میں واقع صدارتی لائبریری اور میوزیم میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ یہ لائبریری اور میوزیم انہی کے نام پر قائم ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اعلان، کیا آپ کو بھی وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اردو voa.com تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu کے ذریعے ویب سائٹ پر موجود ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
پیش خدمت ہے پروگرام لائف ان امریکہ۔ صاحب، دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی کرسمس کے موقع پر لوگ تفریح کے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مثلا ہر سال ہزاروں لوگ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں واقع بوٹینک گارڈن میں کرسمس سے متعلق سجاوٹیں، پودے اور ماڈل ٹرینیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ گارڈن نے اس سال کھلونا ٹرینوں کی اب تک کی سب سے کیا ہے، جس میں امریکہ کے تاریخی ریل روڈ اسٹیشن دکھائے گئے ہیں، اور یہ اسٹیشن غیر معمولی مٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں۔ اور کرسمس کے اس موسم میں، ایسے میں جبکہ باہر سردی ہوتی ہے، گارڈن کے اندر حرارت اور روشنی ہے۔ اور اس سال گارڈن نے امریکہ کے ان ریل روڈ اسٹیشنوں کے جو 1800 سے 1970 کے درمیان تعمیر کیے گئے 31 نقول نمائش کے لیے رکھی ہیں۔ بوٹینک گارڈن کے ترجمان ڈیوین ڈاٹسن کہتے ہیں،
ٹرینز ریلی سیلیبریٹ دی ہالیڈے سیزن فار پیپل فرام 2 to 92۔
ٹرینیں در حقیقت ہر عمر کے لوگوں کے لیے چھٹی کے دوران تفریح کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ ایک خاتون کشمیرا بھٹی اپنے بیٹے کے ساتھ ان ٹرینوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
He likes that the trains are moving and he can see the train station and the surrounding of the train station too. So it's more like an educational thing for him and plus entertainment too.
وہ ٹرینوں کو متحرک دیکھ کر اور ٹرین اسٹیشنوں کے ارد گرد کا ماحول پسند کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک تعلیم کا ذریعہ بھی ہے اور تفریح بھی۔ نمائش کے لیے رکھے جانے والے ماڈل مقبول ماڈل ٹرینوں کی یادگار یا باقیات ہیں، جو گزشتہ صدی کے دوران 1910 سے 1960 تک 50 برس کرسمس ٹریز کے گرد چکر لگاتی رہتی تھیں۔ اور ایسے میں جبکہ یہ ٹرینیں بچوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہیں، وہیں ان بڑوں کی پرانی یادیں بھی تازہ کرتی ہیں، جن کو وہ ٹرینیں اب بھی یاد ہیں جو کرسمس ٹریز کے گرد گھوما کرتی تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر ٹرین اسٹیشن اب بھی موجود ہیں، جن میں مونٹینا کا ایسٹ گلیشیئر پارک اسٹیشن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے اسٹیشن بھی اس فہرست میں آتے ہیں، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان اسٹیشنوں کے سلسلے میں کچھ نئی اور منفرد بات بھی ہے، اور انہیں درختوں سے تیار کیے گئے میٹیریل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ تاریخی ٹرین اسٹیشنوں کے علاوہ بوٹینک گارڈن میں کرسمس کے موقع پر نمائش کے لیے پودے بھی رکھے گئے ہیں، جو واشنگٹن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، جن میں وائٹ ہاؤس، یو ایس کیپیٹل، اور یو ایس سپریم کورٹ سے متعلق پودوں کی نمائندگی بھی شامل ہے۔ چنانچہ کرسمس کے موقع پر ان روایات سے شائقین خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تفریح کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیری گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ورلڈ بینک نے عالمی حدت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کی امداد دگنی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موسمیاتی تغیر سے متعلق عالمی بینک کے سربراہ جان روم نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اگر ہم نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا نہ شروع کیا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو سن 2030 تک خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں 10 کروڑ افراد کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ روم نے متنبہ کیا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے صرف 3 خطوں، افریقہ، جنوبی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں مستعدی سے کام نہ کیا تو موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے 13 کروڑ 30 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ عالمی بینک کی طرف سے اس معاونت کا مقصد مضبوط مکانوں کی تعمیر، صاف پانی کے نئے ذرائع کو تلاش کرنا اور موسمیاتی تغیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے زراعت کے مروج طریقوں میں تبدیلی لانا شامل ہے۔ بینک کی طرف سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پولینڈ میں موسمیاتی تغیر سے متعلق کانفرنس کا آغاز ہوا ہے۔ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں 200 ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ماحولیاتی تبدیلی کی سربراہ پیٹریشیا اسپینوزا نے اتوار کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہونے والی کانفرنس کے آغاز پر کہا کہ عالمی حدت کا خطرہ کبھی بھی اتنا سنگین نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سال اب تک ریکارڈ کیے گئے گرم ترین 4 سالوں میں سے ممکنہ طور پر ایک ہے۔ موسمیاتی تغیر کے اثرات بھی اتنے سنگین نہیں رہے۔ یہ حقیقت ہم پر واضح کرتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے 200 ممالک سے وفود 2015 میں پیرس میں طے پانے والے اہم سمجھوتے پر عمل درآمد کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور سن 2030 تک عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سیلسیس سے کم کرنے کا عہد کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے ہم سب پر انحصار کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی متبادل منصوبہ موجود نہیں ہے۔ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہونے والی کانفرنس کو اس وقت تقویت ملی جب بیونس آئرس میں ہونے والی G20 کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک میں سے 19 نے موسمیاتی تغیرات سے نمٹنے کا عہد کیا ہے۔ تاہم صرف امریکہ نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ پیرس معاہدے سے الگ ہونے کی اس وجہ سے دھمکی دے چکے ہیں کیونکہ ان کے بقول اقتصادی نقصان کا باعث بننے والے معاہدے کی بعض شرائط ہیں۔ ٹرمپ کوئلے اور جوہری توانائی کو فروغ دینے کے حامی ہیں اور انہوں نے پیرس سمجھوتے پر دوبارہ بات چیت کی تجویز دی ہے، جس بات سے کئی ممالک اتفاق نہیں کرتے۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک کی طرف سے ایسے منصوبے پیش کرنے کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک حدت میں ہونے والے اضافے سے نمٹ سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ضروری اعلان، کیا آپ کو بھی وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اردو voa.com تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voa اردو کے ذریعے ویب سائٹ پر موجود ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج کا پتہ ایک بار پھر سن لیجیے، facebook.com/voa اردو۔ اس کے ذریعے ویب سائٹ پر موجود ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اعلان ختم ہوا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.